اور اپنے حبیب سے خطاب میں کہ اپنے چہرے کو دین حق کی طرف استوار رکھیں, باطل کو اپنے قریب آنے نہ دیں. یہی دین وہ دین ہے کہ جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. اللہ کی خلقت میں تبدیلی نہیں ہوتی. یہی مضبوط اور مستحکم دین ہے, لیکن لوگ ابھی اس بات سے واقفیت نہیں رکھتے. آپ سے آج تو معلوم ہوگا کہ میرا موضوع ہے معرفت دین, لیکن سیمینار کا انداز اور ہوتا ہے, جیسا میں نکی ہوں سبق اور مجلس کا مزاج اور ہوتا ہے. تو آج سے میں تھوڑا سا رنگ تبدیل کر رہا ہوں اور اب میری بقیہ معیشت سننے کے بعد میں بالکل جاہل انسان ہوں, میں عالم نہیں ہوں. بہرحال جو بھی تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں جو کچھ میں آپ کے سامنے اسلام کے بارے میں عرض کروں گا, ان بقیہ معیشتوں کو سننے کے بعد پھر میں فیصلہ آپ پر چھوڑ دوں گا کہ آپ کسی دباؤ کے بغیر اور کسی پریشر کے بغیر اپنی جگہ پر یہ خود فیصلہ کریں کہ کیا کوئی دین اور کوئی سسٹم اور کوئی ورلڈ آرڈر اسلام سے بہتر ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ اب آپ کریں انصاف کی روشنی میں اور اپنی خود عقل کی روشنی میں. عزیزوں, دین اسلام نے اپنی شریعت کو ہیپزرڈ وے میں نہیں بنایا ہے. کچھ قوانین کا مجموعہ نہیں ہے کہ جس پر آپ عمل کریں. جیسا کل میں نے اشارہ کیا تھا آپ کے سامنے کہ ہر قانون کے نیچے ایک کیوں ہے. جب تک اس کیوں کا جواب ہم کو نہیں ملتا ہے, ہم رسول آئمہ طاہرین اور اللہ کی ذات گرامی پر بھروسہ کرتے ہوئے اس پر عمل کرتے رہتے ہیں, لیکن بات کہیں پر ختم نہیں ہو جاتی. اسی لیے میں نے اجتہاد کا ذکر کیا تھا لیکن وہ بات مکمل نہیں ہو پائی تھی. ہمارے وہ نوجوان جو خاص طور پر سائنس کی کسی فیلڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور مسلمان ہیں, ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ جہاں اور سب کچھ پڑھ رہے ہیں وہاں ایک کام یہ بھی کریں کہ شریعت کے ہر حلال اور ہر حرام کے نیچے وہ جستجو کریں کہ وہ علت کیا ہے, وہ قاص کیا ہے, جس کی وجہ سے اس بات کو حلال کیا گیا ہے, اس بات کو حرام کیا گیا ہے. اس وقت آپ کا ایمان اور مضبوط ہو جائے گا, اس وقت آپ کا ایمان اور مستحکم ہو جائے گا. تو نقشل میں آپ یہ توجہ فرما لیں کہ دین اپنی شریعت کے ذریعے سے آپ کو کیا دیکھنا چاہتا ہے, آپ کو کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے. پانچ چیزیں ہیں جس کی حفاظت اور جس کو امکانی حد تک منزل کمال تک پہنچانے کے لیے شریعت کا سسٹم کام کر رہا ہے. پہلی چیز کیا ہے, میں کوشش کروں گا ان شاء اللہ پانچوں چیزوں کو تھوڑا ہی تھوڑا صحیح لیکن بقیہ مجلسوں میں پیش کر دوں, میں آپ کے سامنے تفصیل سے تو نہیں پیش کر سکتا. پہلی چیز کیا ہے کہ وہ آپ کو بیوقوف نہیں دیکھنا چاہتا, وہ آپ کو عقل مند دیکھنا چاہتا ہے. وہ آپ کا آئی کیو لیول ہائی دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو انٹیلیجنٹ دیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کو جینیس دیکھنا چاہتا ہے. سمجھ لیں بھائی، میں اس کو الیبوریٹ کروں گا، اس کی وضاحت کروں گا. یہ شریعت کا سسٹم بتا رہا ہوں کہ شریعت بغیر سسٹم کے نہیں ہے، ایک ٹارگیٹ ہے جہاں تک شریعت آپ کو لے کے جانا چاہتی ہے. تو اس میں سے پہلی شے یہ ہے کہ اسلام عقل کے مسئلے پر کوئی کمپرومائز کرنے پر تیار نہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے پاس عقل نہیں ہے اور پوری زندگی تم نے عبادتوں میں بسر کر دی اور ماتھے پر اتنے اتنے بڑے گھٹے پڑ گئے سجدے کرتے کرتے، اور تسبیحیں گھماتے گھماتے انگلیوں پر نشان پڑ گئے، اور تلاوت قرآن کرتے کرتے زبان تمہاری سوکھ گئی، اور روتے رکھتے رکھتے تم سیدھے سے ٹیڑھے ہو گئے، مگر تم نے اپنی عقل کے بہانے پر غور نہیں کیا، کوشش نہیں کی، تو اس میں سے کوئی شے کام آنے والی نہیں. اور اگر عبادت کوالٹی کے اعتبار سے، کوانٹٹی کے اعتبار سے، کمیت کے اعتبار سے تھوڑی کم ہے، مگر عقل کے ساتھ ہے، فہم کے ساتھ ہے، سمجھ کے ساتھ ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ کام ہم کیوں کر رہے ہیں، اس سے ہم کہاں تک پہنچیں گے، تو اس کی جزا بہت ہے. آج میں جس آپ کو سنایا جا رہا ہوں تک کچھ اگر رقم بھی رہ جائے تو آپ اس کو میری مجبوری سمجھیں. تو پہلی شے یہ کہ اسلام کسی مسلمان کو بے وقوف، احمق، اسٹوپڈ نہیں دیکھنا چاہتا، عقل مند دیکھنا چاہتا. نمبر ون. نمبر ایک. نمبر دو، دین. دین کے معنی کیا ہے؟ کہ آپ کا رابطہ دنیا سے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے معبود سے بھی رہے، تاکہ علم کے ذریعے سے، عقل کے ذریعے سے آپ دنیا پر قابو پائیں، اور معبود کے رابطے کے ذریعے سے آپ خود بے قابو نہ ہونے پائیں. آج میں لسٹ پڑھانا ہوں آپ کو. تیسری چیز جس کو انسان، اسلام پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، وہ ہے جان، لائف. جان آپ کے پاس ہے مگر آپ کی ملکیت نہیں ہے، نہ آپ کوئی ایسی بات کر سکتے ہیں کہ آپ قبل از وقت مر جائیں. اس کی میں تفصیلات کروں گا آپ کے سامنے. سگریٹیں پی پی کر خدا نہ خواستہ کینسر پیدا کر لیں، تمباکو کھاتے کھاتے تھروٹ کینسر ہو جائے، شراب پیتے پیتے جگر خراب ہو جائے، اور دنیا سے آپ جلد رخصت ہو جائیں. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور نہ کسی دوسرے کی جان آپ ناحق لے سکتے ہیں کسی بھی قیمت پر. آپ کو اپنی جان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور دوسرے کی جان کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. پہلی شے ہو گئی عقل، دوسری شے ہو گئی دین، تیسری شے ہے جان. چوتھی چیز جس کو شریعت پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہے وہ ہے آپ کا مال، کہ آپ غریب نہ رہیں، غربت کا فاقہ مارے نہ رہیں، فقر و فاقے میں زندگی نہ گزاریں. اس لیے کہ نہ آپ بخیل کے بندے ہیں کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی ہو، آپ رزاق کے بندے ہیں. تو رزاق اپنے بندوں کو کبھی فاقے کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے. تو صحیح طریقے سے آپ مال کمائیں، صحیح طریقے سے آپ مال خرچ کریں، آپ کے پاس دولت رہے، اور اسلامی معاشرے سے غربت دور ہو. یہ چوتھا ٹارگیٹ ہے جس کو اسلام اپنی شریعت سے حاصل کرنا چاہتا ہے. اور پانچواں اور آخری ٹارگیٹ کیا ہے؟ حفاظت نسل، جنریشن، اس کا تحفظ. بیٹا جانتا ہو تو اس کا باپ کون ہے؟ تو بیٹا جانتا ہو تو اس کا باپ کون ہے؟ وہ امریکن نہ بن جائے گا کہ آئی ایم پراؤڈ، آئی ڈونٹ نو مائی فادر. مجھے اس بات کا بہت فخر ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میرا باپ کون تھا. اور پروٹیکشنی میں یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ نسلوں میں ڈی جنریشن نہ ہونے پائے. آنے والی نسل بیٹا اپنے باپ سے ہر میدان میں آگے ہو. یہ پانچ مقصد ہیں جس کو شریعت حاصل کرنا چاہتی ہے اپنے سسٹم کے ذریعے سے. اب یہ آپ یاد رکھیے گا میں کہاں تک پہنچ پاؤں گا کہاں تک نہیں پہنچ پاؤں گا یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. تو پہلی شے جس کو اسلام مسلمانوں میں بدرجہ کمال دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا کہ مسلمان دنیا کی ذہین ترین قوم کے طور پر مشہور ہوں بے وقوفوں کے طور پر مشہور نہ ہوں. اسٹوپڈ اور احمقوں کی طرح مشہور نہ ہوں. اب میں وقت محدود ہے چند ہی آیتیں پڑھوں گا چند ہی حدیثیں پڑھوں گا مگر آپ اس کے پیچھے بہت آیتیں ہیں اور بہت حدیثیں ہیں اور بہت روایات ہیں. وقت کم ہے اور آج مجھ کے لیے گھڑی بھی میرے سامنے نہیں ہے تو مجھے اپنی ہی گھڑی کو دیکھنا پڑے گا. ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ بڑا بہت. اب سورۃ الملک کو آپ پڑھیں جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب جہنم میں جانے والے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. اب اس میں چور بھی ہیں بے ایمان بھی ہیں پولیٹیشینز بھی ہیں ملا بھی ہیں وہ تو سب سے نیچے ہوں گے. بے ایمان تاجر ہیں لوٹنے والے ڈاکٹر ہیں یہ سب ہوں گے. یعنی الگ الگ کرائم ہوں گے الگ الگ جرائم ہوں گے مگر جب جہنم میں جانے والے جہنم میں جا چکیں گے تو ملائکہ رحمت آ کر ان سے کہیں گے کہ بھئی یہ کیا ہوا تھا کون سے تم نے ایسا گناہ کیا تھا کہ دامان ارحم الراحمین میں بھی تم کو جگہ نہ مل سکی. تو یہ نہیں آواز آئیں گی کہ ہم نے چوری کی تھی ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا ہم نے دہشت گردی کی تھی ہم نے بے خطا انسانوں قتل کیا تھا ہم نے تیرے ملاوٹ کی تھی ہم نے یہ کیا تھا ہم نے وہ کیا تھا. یہ نہیں آئے گا. ایک جواب آئے گا سب کا لو کننا نسم اور ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. ہم نے سب کچھ کیا تھا مگر اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا تھا. تو جو مجھے مشرکوں کی علامت بتائی گئی ہے کافروں کی علامت بتائی گئی ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا. یہ کفر و شرک کی علامتیں ہیں کہ ہم نے ان کو آنکھیں بھی دی تھی مگر انہوں نے آنکھوں کو استعمال نہیں کیا یعنی عقل کو استعمال نہیں کیا. ہم نے کان بھی دیے تھے مگر وہ کانوں سے گانے بجانے سنتے رہے کام کی باتیں سن کر اپنی عقل کو آگے نہیں بڑھایا. بس میں سمیٹ کر آپ کے سامنے رکھ کروں کہ لا یعقلون یعنی وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے. لا یفقہون وہ اپنی سمجھ سے کام نہیں لیتے. لا یبصرون وہ اپنی بصیرت سے کام نہیں لیتے. اس قسم کی جتنی آیتیں آئی ہیں وہ سب مشرکین و کفار و منافقین کے لیے آئیں. اور جن جن آیتوں میں بصیرت کا ذکر ہے عقل کا ذکر ہے فہم کا ذکر ہے فکر کا ذکر ہے یہ ساری آیتیں صاحبان ایمان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آئی ہیں. اب آپ آئیے حدیثوں کو دیکھیے تو حضور سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں میں کبھی کسی مسئلہ پر تنقید نہیں کرتا لیکن اپنے مسئلہ کی خوبی تو بیان کر سکتا ہوں. ہمارے اہل سنت زلات ہیں ان کی بھی چھ بہت مقدس کتابیں ہیں بہت اچھی کتابیں ہیں بہت محترم کتابیں ہیں لیکن ان کا پہلا چیپٹر آپ اگر دیکھیں تو کچھ اور ملے گا عبادات کے متعلق ملے گا. ٹھیک ہے بہت اچھا ہے طہارت سے متعلق ملے گا. لیکن ہمارے یہاں اصول ہے کافی یہ ائمہ طاہرین کی تربیت کا تصدق تھا کہ پہلا چیپٹر نہ نماز کا ہے, نہ پہلا چیپٹر روزے کا ہے, نہ پہلا چیپٹر طہارت کا ہے. پہلا چیپٹر کیا ہے؟ کتاب العقل والجہل. عقل اور عقل کے مقابلے میں جہالت. جب انسان اپنی قوت فکری کو مفلوج کر دے, یہ پہلا چیپٹر ہے. اب اس میں بہت حدیثیں ہیں, اسی میں ایک حدیث ہے کہ اول ما خلق اللہ العقل, اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا. پھر آگے بول کے شاید ہوتا ہے لما خلق اللہ العقل فقال لو اقبل فاقبل ثم قال لو ادبر فادبر. اللہ نے جب عقل کو پیدا کیا, عقل سے کام لیجیے گا, جب اللہ نے عقل کو پیدا کیا تو عقل سے کہا کہ آگے بڑھ, عقل آگے بڑھی, عقل سے کہا پیچھے ہٹ, عقل پیچھے ہٹی. جب عقل آگے بڑھنے کے حکم پر آگے بڑھی اور پیچھے ہٹنے کے حکم پر پیچھے ہٹی, تو اللہ نے کہا کہ چونکہ تو نے میری اطاعت کی, میں نے جب کہا آگے بڑھ تو آگے بڑھی, جب میں نے کہا پیچھے ہٹ تو پیچھے ہٹی. میں نے تجھ سے بہتر کوئی مخلوق پیدا نہیں کی, اور میں مبدکا ہوں آپ کے مبدکا اسی, اب تجھ ہی کو میں پیمانے ثواب و عقاب بناؤں گا. سمجھے آپ کچھ؟ عقل کے مقابلے میں آتے ہیں جذبات, عقل کے مقابلے میں آتے ہیں ایموشنز, عقل کے مقابلے میں آتے ہیں سینٹیمنٹس. اور کئی اپنے دیش کی بھاشا بھی استعمال کروں, عقل کے مقابلے میں آتی ہیں بھاونائیں. ڈر تو نہیں گیا؟ جذبات. فرق کیا ہے؟ عقل اور جذبات کا فرق یہ ہے کہ جذبات آگے بڑھنا چاہتے ہیں, پیچھے ہٹنا نہیں آتا ان کو. حالانکہ کبھی کبھی فتح و کامیابی پیچھے ہٹنے میں ہوتی ہے, آگے بڑھنے میں نہیں ہوتی. عقل وہ ہے جو موقع اور محل دیکھتی ہے کہ آگے بڑھنے کا موقع ہے کہ رکنے کا موقع ہے کہ پیچھے ہٹنے کا موقع ہے. عقل یہ دیکھتی ہے کہ یہ جاگنے کا موقع ہے یا سونے کا موقع ہے. عقل دیکھتی ہے کہ یہ وقت لڑنے کا ہے یا یہ وقت تلوار نیام میں رکھ دینے کا ہے. عقل دیکھتی ہے کہ یہ موقع صلح کرنے کا ہے یا یہ موقع جان دے دینے کا ہے. سمجھ گئے؟ تو پوری شریعت عقل کے اوپر بیس کرتی ہے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے اپنی علل الشرائع امام رضا علیہ السلام کی اس میں بہت سی بتائی گئی کہ یہ بات کیوں ہے, یہ بات کیوں ہے, یہ بات کیوں ہے, یہ بات کیوں ہے. تو ہر ایک طریقے ایک کیوں ہے. چاہے قرآن کی آیت ہو اور چاہے حدیث ہو, چاہے امام کا ارشاد ہو بھی حدیث ہو. تو میں نے اس کی آپ کے سامنے کہ اگر ہمارے نوجوان اور بچے بیٹھ جائیں ایک ایک چیز کو لے کر, ہر سبجیکٹ کا ماہر, ایسٹرانومی کا ماہر, فزکس کا ماہر, کیمسٹری کا ماہر, کسی ایک روپے شریک کو لے لے اور اس پر ریسرچ کرے کہ یہ کیوں ہے, تو خزانہ جمع ہو جائے گا اور اس وقت آپ کا ایمان مستحکم ہو جائے گا کہ ان کے پاس کتنا علم تھا کہ 1500 برس پہلے وہ احکام بتائے کہ جس کے نیچے سالڈ ریزننگ ہے. تو یہ احکام وہی بتا سکتا ہے 1500 برس پہلے کہ جس نے کائنات کو پیدا کیا ہو. صلوات پر محمد وآل. اب آئیے دیکھیں نبی اللہ میں مولا کیا کہتے ہیں. پہلے تو بات آگے سن لیجیے اور سمجھ لیجیے, انشاءاللہ آپ سب مولا کے چاہنے والے ہیں, ان کا دامن تھام کے آپ میدان حشر میں اٹھیں گے. لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان میں 2-4 اچھائیاں ہوں اور 1-8 برائی ہو تو میں اسے برداشت کر سکتا ہوں, مگر 2 برائیاں ایسی ہیں کہ میں اسے نہیں گھیر سکتا, میں اسے اپنے پاس نہیں بٹھا سکتا. ایک آدمی کا بے دین ہونا اور ایک انسان کا احمق ہونا. ان دو سے میری مفاہمت نہیں ہوئی، اس لیے کہ بے دین بے اعتبار ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کا کوئی کردار نہیں، اور احمق اور مردے میں کوئی فرق نہیں. تو اگر آپ انشاءاللہ مولا کے ساتھ رہیں گے، مگر مولا کے ساتھ رہنے کی یہ دو کوالیفیکیشن ہیں، دو شرطیں کنڈیشنز ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. ایک یہ کہ آپ بکاؤ مال نہ ہوں، بے دین نہ ہوں، بے ایمان نہ ہوں، دوسرے ذہین ہوں، عقل مند ہوں، بے وقوف نہ ہوں. بے وقوف کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے کہ وہ نفع پہنچانا چاہتا ہے خلوص کے ساتھ، مگر نقصان پہنچا دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں. ایک منزل پر مولا فرماتے ہیں حضرت علامہ میں، آپ نے فرمائیں، میں اصل عبارت پیش کی دے رہا ہوں کہ آپ کو شبہ نہ رہے. فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظما، وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر والعنا، حبذا نوم الاکیاس ویفطارهم. اب میں ترجمہ کیا کروں اس کا بتائیے، بہت مشکل منزل آ گئی، میں تھوڑا سا گڑبڑ کروں گا ترجمہ میں، تھوڑا پانی ملا دوں گا ترجمہ میں، بہت ٹف بات ہے. مولا فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے روزہ گزار ہیں، زندگی بھر روزے رکھے انہوں نے، مگر جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے ایک روزہ بھی نام عمر میں لکھا ہوا نہیں ہے. کم من قائم، کیسے ہی راتوں کو اٹھ اٹھ کر شب دانیاں کرنے والے ہیں، نماز شب پڑھنے والے ہیں، نماز تہجد پڑھنے والے ہیں. جو نماز تہجد پڑھنے والا ہوگا وہ نماز فریضہ کو چھوڑ دے گا. مگر فرماتے ہیں کہ یہ حشر کے میدان پہ جب پہنچیں گے دیکھیں گے کہ نماز کے کالم میں کوئی نماز ہی لکھی بھی نہیں ہے، ہی نہیں نماز. جو اس لیے کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے مگر جانتے نہیں تھے کہ نماز کے تقاضے کیا ہیں. یہ نماز پڑھ رہے تھے مگر جانتے نہیں تھے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے. تو ان کے روزوں کی وجہ سے روزے بدنام ہوئے، ان کی نمازوں کی وجہ سے نمازیں بدنام ہوئی. اب اس کے بعد جو کام سے میں صحیح ترجمہ نہیں کروں گا آپ کے سامنے، انصاری حق بزا نوم الاکیاس، جو رات عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں ترجمہ کیا ہوگا. حق بزا نوم الاکیاس ویفطار ہوں، اگر تمہارے پاس عقل ہے اور عقل کے ساتھ تم سو رہے ہو تو بیوقوفوں کی رات بھر کی نمازوں کی شب داری سے تم بہتر ہو. اور اگر تمہارے پاس عقل ہے اور تم حدود عقل کی پابندی کرتے ہوئے روزہ چھوڑ رہے ہو کسی مسئلے سے، تو تمہاری منزل اس سے بہتر ہے جو بغیر سمجھے بوجھے روزے پر روزے رکھتا چلا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں نے کیا آپ کے سامنے کہ آپ جو پانچوں چیزیں ہیں اس کی تھوڑی تفصیل سننے کے بعد پھر اپنے کا فیصلہ کیجیے گا کہ کیا اس سے بہتر کوئی سسٹم ہو سکتا ہے آپ کی دنیاوی زندگی کے لیے بھی، کیا اس سے بہتر کوئی آرڈر ہو سکتا ہے، کیا اس سے بہتر کوئی دین ہو سکتا ہے. تو اسلام آپ کو صاحب عقل دیکھنا چاہتا ہے، ملہ آپ کو بدھو بنانا چاہتا ہے، وہ آپ کو بیوقوف بنانا چاہتا ہے. اس لیے بیوقوف بنانا چاہتا ہے کہ اگر آپ عقل والے ہو گئے تو آپ اس کے اوندے سیدھے فیصلوں کے سامنے سر جھکانے پر تیار نہیں ہوں گے. اور ایک بات سن لیجیے، شاید میں نے یہاں پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو میں نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اہم بات ہے اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ سن 95 میں 95 میں جو اسلام نے عقل پر اتنا زیادہ زور دیا ہے، اسلام نے عقل پر اتنا زیادہ زور اس لیے دیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اگر مسلمان کے پاس مذہب ہوگا، اپنے مذہب سے وہ پیار کرے گا، اسلام پر سر کٹا دینے کے لیے تیار ہوگا، مگر عقل نہیں ہوگی تو ہوشیار لوگ، مکار لوگ اس کے صداقت سے فائدہ اٹھا کر اس کا مذہبی استحصال کریں گے. اس کا ریلیجس ایکسپلائٹیشن کریں گے. ایکسپلائٹیشن کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 95 میں ہندوستان میں ایک ہلڑ ہو گیا, ہلڑ ہو گیا, ہلڑ ہو گیا, اور اس منٹوں کے اندر یہ بات پوری دنیا میں پھیل گئی کہ گنیش کی مورتیاں دودھ پی رہی ہیں. یاد آیا آپ کو؟ یاد آ گیا؟ گنیش کی مورتیاں دودھ پی رہی ہیں, سارا دودھ پیے جا رہی ہیں. خدا کی قسم مسلمانوں کا عقیدہ کیسا ہے, میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں دیکھا کہ ہندوستان کی حکومت اس زمانے میں جو تھی وہ مری جا رہی تھی کہ ہندو مسلمان مل جائیں, مگر نہیں مل پا رہے تھے. مگر ہمارے یہاں اخبار میں تصویر چھپی تو اس میں نے دیکھا کہ جہاں اس مورتی کو دودھ پلانے کے لیے پیالہ لیے ہوئے چوٹیاں کھڑی ہوئی ہیں, وہیں داڑھیاں بھی لگی ہوئی ہیں, گول ٹوپیاں پہنے ہوئے, گاڑیاں رکھے ہوئے, اور مورتی کو دودھ پلانے کے لیے کتنا انسان سپرسٹیشس ہوتا ہے, تبہم پرست ہوتا ہے, سب بھرا رہ گیا. میں خود اپنی آنکھوں کو سن دیکھوں. اب جناب صورتحال یوگی کے اس زمانے میں لکھنؤ میں دودھ کا بھاؤ تھا 8 روپے لیٹر, شام ہوتے ہوتے بھاؤ ہو گیا 80 روپے لیٹر. مجھے نہیں معلوم پاکستان میں یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. پوری دنیا میں لاکھوں من دودھ گنیش کی مورتیاں پی گئیں. وہ تو خیریت یہ ہوگی کہ شام ہوتے ہوتے یہ معجزہ ختم ہو گیا. اگر یہ معجزہ ختم نہ ہو جاتا تو ہمارے بچے تو بھوکے مر گئے تھے. اور میں اس منبر کے تقدس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دن میری آنکھ کھلی قرآن کی ایک آیت کے بارے میں. دیکھیے آیت صرف ایک پڑھی آتی ہے آپ کے سامنے, لیکن وہ آیت مسلسل ہیں, 3-4 آیت ہیں. یہ تو آپ نے سنا ہوگا پڑھتے ہوئے علماء کو کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف ہماری عبادت کریں. یہی بات سب رک جاتے ہیں, اس لیے کہ اس کے آگے جو کچھ ہے اس کے بارے میں بچے سوال کرتے ہیں اس کا مطلب کیا, تو مطلب بتائیے نہیں جاتا. یہ کم سے کم میں نہیں بتا سکتا تھا بھائی. اس کے بعد ہے ما اريد منهم رزق وما اريد منهم يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين, ہم تم سے صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو, ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کچھ کھلاؤ, ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمیں کچھ پلاؤ, کھانے پینے کا مطالبہ ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری عبادت کرو. کھلانے والے تو ہم خود ہیں, پلانے والے تو ہم خود ہیں. میری سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اسلام میں جو توحید کا اتنا اعلیٰ اور ارفع ریفائن کنسپشن ہے اور تصور ہے, اسے کی میچ نہیں کرتی. یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نہ تم سے کھانا چاہتے ہیں نہ تم سے پینا چاہتے ہیں, پلانے والے تو ہمیں, پلانے والے تو ہم خود ہیں. جب 1995 میں شری گنیش کا میریکل ہوا اور مورتیوں میں دودھ پینا شروع کیا, تو اس وقت میرے ذہن میں آئی یہ بات کہ 1500 برس پہلے یہ بات کیوں کہی گئی تھی, تاکہ دنیا سمجھ لے جو تمہارے بنائے ہوئے بت وہ ہوں گے جو تمہارے بچوں کا دودھ پی جایا کریں گے, مگر اصلی معبود وہ ہے جو تمہارے بچوں کا دودھ پیے گا نہیں. تمہارے بچے کو ماں کی گود میں لانے سے پہلے اس کا رشت اس کی چھاتی میں فراہم کر دے. اس لیے ہے یہ بات, آپ بھی ہوشیار رہیں کہ کہیں مذہب کے نام پر آپ کو بے وقوف نہ بنایا جا رہا ہو. بس میں اشارہ کر رہا ہوں, کسی مولوی کو یہ دیکھ کے ہمت نہیں تھی کہ اس معجزے کا توڑ کر سکے. سنی شیعہ کسی عالم کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا کہ یہ ہاکس تھے, وہ تو ہندو ہی سائنٹسٹ تھے, کہ جنہوں نے سائنٹیفک ایکسپریمنٹ کر کے سارا بھانڈا پھوڑ دیا اور ان کا یہ دودھ اوٹ کچھ نہیں پیا جا رہا ہے، سب 420 ہو رہی ہے، سب فراڈ ہو رہا ہے، گنیش کی مورتیاں وائٹ ماربل کی بنی ہوئی ہیں، تم جب چمچہ اس کے منہ سے لگاتے ہو تو وہ چمچے سے دودھ سلپ ہو کے اس ماربل سے پھسلتا ہوا باہر چلا جاتا ہے، باہر بالٹیاں لگی ہیں، جا کے دیکھو دودھ سے جا رہا ہے ادھر بالٹیوں میں آ رہا ہے اور پھر وہ واپس بک رہا ہے، تو چونکہ ماربل بھی وائٹ ہوتا ہے سفید ہوتا ہے اور دودھ بھی سفید ہوتا ہے، لہٰذا تم کو اس کی دھار دکھائی نہیں دیتی، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ بھی مسئلہ نے ایک اشارہ کر دیا کہ ذرا ہوشیار رہیں، خاص طور پر جہاں منی میٹرز آ جائیں وہاں آپ کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ اپنے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اسی لیے حدیث میں کہ فکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنہ، اگر 70 برس تک تم مسلسل عبادت کرتے رہو بغیر فکر کے اور تھوڑی دیر تک کسی مسئلے پر فکر کر کے اپنی عقل کو آگے بڑھا دو تو یہ تھوڑی دیر کی فکر اس 70 برس کی عبادت پر بھاری پڑ جائے گی، اور بس اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ شروع ہوں، میں یسوسی کے ساتھ فاطمہ کی طرف مڑ جائے گی، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے بھائی آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، جنت کے لیے، روزے کیوں رکھ رہے ہیں جنت کے لیے، تلاوت قرآن کیوں کر رہے ہیں جنت کے لیے، تو ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جنت محنت سے ملتی ہے، مشقت سے ملتی ہے، دوڑ سے ملتی ہے، دھوپ سے ملتی ہے، یا عقل سے ملتی ہے؟ آئیے میدان خندق میں، میدان خندق میں مشرکین کا پہلوان اپنے کریکٹ کر لیے، ذرا غلطی یہاں پر نام لینے میں آپ لوگ کرتے ہیں، امر ابن عبد بدھ کہہ دیتے ہیں لوگ غلطی سے، بدھ نہیں ہے، بد ہے لفظ، بد بد ایک بدھ کا نام تھا، اس کا ذکر ہے قرآن میں، تو امر ابن عبد بدھ اپنے دو ساتھیوں سمیت کافی محاصرے کے بعد خندق کو پھلان کر آ گیا، اور آنے کے بعد اس نے حضور کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے کے بعد یہ کہا کہ بھیجیے کسی کو میرے مقابلے کے لیے جو مجھے قتل کر کے جہنم میں پہنچا دے، یا میرے ہاتھ سے شہید ہو کے جنت میں چلا جائے، یہی نہ بھی تھا، کیا بات غلط کہہ رہا تھا، وہ غلط بات تو نہیں کہہ رہا تھا، بس میں نے آپ سے کیا کہ اسلام آپ کا مذہب ہے، آخری سوچیاں کھلی رکھی ہے، کچھ میں کہوں کہ آپ سمجھیں، اس لیے کہ کسی کا دل دکھانا میری سیرت نہیں ہے، مگر بات تو آپ سمجھیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اب کوئی نہیں اٹھتا، سارے تاریخ نویزوں کا جس فرقے سے بھی تعلق ہوں ایک ہی جملہ ہے جو بار بار کہہ رہا ہے، کان نہ اللہ روح سے متحر، نہ کوئی جنت میں جانے پر تیار ہو پا رہا ہے، نہ کوئی جہنم میں بھیجنے پر تیار ہو پا رہا ہے۔ ملا سب سے زیادہ شوقین اس بات کے ہوتے ہیں کہ لوگوں کو جہنم میں بھیجیں، سب سے زیادہ ان کو بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی آدمی جہنم میں جاتا ہے، تو ان کا وہاں لطف آتا ہے، برابر میرے پاس طرح کے خط آ رہے ہیں کہ فلاں شخص نے ہمیں کافر بنا دیا، فلاں نے ہمیں کافر بنا دیا، فلاں نے آج اسٹوپڈ پیپل، بیوقوف لوگ، احمق لوگ۔ تو بس جس نے مجھ سے کہا کہیں یہ بات اس کو وہ خاتون سمجھ لیں گی کہ یہ لوگ، یہ قسم اللہ جن کے فتوے نقل کر کے گئے، منسوخ فتوے جن کے نقل کر گئے اور مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہیں، ان سے پوچھئے کہ آپ مفتیان کرام نے جن ائمہ کرام کے آپ فتوے نقل کر رہے ہیں، خود آپ نے ان کے بارے میں فتوے کیا دیے تھے اپنے دور میں؟ یہ مطلب ہے، آج مفتیان امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں اور امام مالک کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں، امام شافعی کا فتویٰ نقل کر رہے ہیں،
ان کے زمانے میں جو مفتیان کرام تھے انہوں نے خود ان ائمہ اربع کے بارے میں کیا فتوی دیے تھے، سمجھ رہے ہیں بھائی کس بات میں کہہ دی؟ تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی جنت میں جانے پر تیار ہو تو آ جائے، کوئی جہنم میں بھیجنے پر تیار ہو تو وہ آ جائے، نہ کوئی جنت میں جانے پر تیار ہے نہ کوئی جہنم میں بھیجنے پر تیار ہے، کان نہ آلہ روح سے متحر، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کے سروں پر چڑیائیں بیٹھی الو بیٹھی، کوئی سر نہیں لگا، مگر ایک نوجوان جو کبھی بچہ تھا جس نے دعوت گلشیرا میں کہا تھا وہاں بھی یہی سناٹا تھا، ہے کوئی وہاں بھی کوئی نہیں تھا، یہاں بھی کوئی نہیں، وہاں وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میں، یہاں بھی وہی آج جو 22 برس کا ہو چکا وہ کہہ رہا ہے میں، وہاں بھی رسول نے ہر مرتبہ بٹھایا کہ بیٹھو، یہاں بھی رسول نے ہر مرتبہ بٹھایا کہ بیٹھو، جو کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ علی نے جلدی کی ورنہ ہم بھی تیار تھے جب تین مرتبہ یہ بات سنی اور رسول نے دیکھ لیا کہ اب کوئی نہیں اٹھ رہا ہے سوائے علی کے، تو کہا کہ اٹھو، اپنا ماما باندھا اپنے ہاتھ سے علم دیا، جاؤ. جب علی چلنے لگے تو ایک گوشے سے آواز آئی کہ جا تو رہے ہیں مگر جانتے بھی ہیں کہ یہ کون ہے، دیکھا تھا نہیں، یعنی ایک اٹھا دیا تو اس کی بھی ہمت، اس کو بھی انڈر پریشر لگ رہا ہے، اس کا نام ہے امر، میں قافلے میں جا رہا تھا اس میں یہ امر بھی شریک تھا، بڑے ڈاکوؤں کے گروہ نے حملہ کیا، اب یہ کس نے کہا تھا یہ آپ خود ہی سمجھ لیں گے جب روایت آگے بڑھے گی، میں نام کسی کا نہیں لیتا، اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو آپ سمجھ لیں گے یہ بات کس نے کہی تھی، تو کہا قافلے پر جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو یہ امر ہمارے ساتھ تھا، اس کے پاس سپر نہیں تھی تو اس نے اونٹ کے بچے کو اٹھا لیا تھا ہاتھ، سمجھ گیا اونٹ کے بچے کو ہاتھ کو اٹھا لیا تھا، اور اونٹ کا بچہ ایک ہاتھ میں اور دوسرے ہاتھ میں تلوار، اس نے سارے ڈاکوؤں کو یا مار ڈالا یا بھگا دیا، تو عمر نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں کہ وہ امر ہے مگر تم بھی جان لو کہ میں علی ہوں، آئے علی میدان میں، علی پیدل تھے اور وہ گھوڑے پر سوار تھا، تو آپ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تجھ سے اگر میدان میں تین باتیں کہی جائیں تو ایک بات کو مان لیا کرتا ہے، کہا ہاں دیکھیے پورا فلسفہ سمجھیں، دہشت گرد سنیں کہ اسلام میں جہاد ہے تو اس کے اصول کیا ہیں، یہ کون آیا ہے کل کفر ہے، پیغمبر نے فرمایا کل کفر، مگر علی پہلا پیغام اسے کیا دیتے ہیں، پہلا پیغام یہ دیتے ہیں کہ اسلام لیا مسلمان ہو جا، مارنے سے پہلے تبلیغ کی جاتی ہے، اس نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، تو کہا اچھا اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو اپنی جان بچا کر چلا جا، دیکھیے اسلام کے بھی حد تو اصول، یہ نہیں کہ اسلام آنے پر تیار نہیں سٹا تھا سب سے گردوں والی نہیں، اگر اپنی آخرت نہیں بچا رہا ہے تو اپنی دنیا ہی بچا لے، جان بچا لے، چلا جا، دیکھا نا یہ ہے جان کی اہمیت، کافر کی جان کی بھی اہمیت یہ ہے، مشرک کی جان کی بھی اہمیت یہ ہے کہ جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے مشرک کو بھی مارا نہیں جاتا، مثال آئے گا کہ جب جان کی منزل پاؤں اس کو بھی نہیں مارا جاتا، کیسے مار سکتے ہیں، تو آفر کریں چلا جاؤ، اس نے کہا جاؤں گا تو عورتیں تالیاں بجائیں گی، کہا اگر یہ بھی نہیں ہے تو مقابلے پر آ جا. وہ گھوڑے سے اترا اور علی کو مروب کرنے کے لیے جس گھوڑے پر بیٹھ کر آیا تھا اس کی ٹانگوں پر وار کیا تو ایک وار میں چاروں ٹانگیں اس بے خطا جانور کی کٹ. بسا سمجھ لیں کہ جہاں قوت کے ساتھ بے رحمی ہو وہاں امر کی پیروی ہو اور جہاں قوت کے ساتھ رحم ہو وہاں علی کی پیروی ہو. اب جنگ شروع ہوگی. علی کے سامنے کوئی ٹکتا نہیں تھا, آیا اور ختم, یا لمبان میں کر لیا یا چوڑان میں کر لیا. مگر یہ اتنی دیر تک ٹکا رہا, سنی اور شیعہ دونوں تاریخیں بتاتی ہیں کہ اتنی دھول بلند ہوئی, اتنا غبار اٹھا کہ اسلام کا سپاہی بھی چھپ گیا اور کفر کا سپاہی بھی چھپ گیا. اب کچھ دکھائی نہیں تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. تو رسول نے اپنے صحابہ کرام سے یہ ارشاد فرمایا کہ ہے تم میں کوئی ایسا کہ جو میدان جنگ میں جائے اور جانے کے بعد جو شخص سب سے پہلے مجھے میرے بھائی کی فتح کی خوشخبری سنائے گا اسے میں انعام میں جنت دے دوں گا. اب ذرا مسلمان بھائی غور کر لیں کہ جس کی فتح کی خوشخبری کے انعام میں جنت مل رہی ہو خود اس کی فتح کی جزا کیا ہوگی. اب جب رسول نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے مجھے میرے بھائی کی فتح کی خوشخبری سنائے گا اس کو میں انعام میں جنت دے دوں گا, رسول کے فرماتے ہی جنت لوگوں کی نظروں کے سامنے آ گئی, کوثر کی موجیں نظروں کے سامنے آ گئیں, حوروں کے حسین رخسار نظروں کے سامنے آ گئے اور بزم رسول میں سناٹا ہو گیا. تاریخ پڑھ لیجیے, اچھی بات ہے, بری بات تھوڑی. جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب تشریف لے آئے اس جگہ کے اوپر کے جہاں علی اور عمر میں جنگ ہو رہی تھی. بس ایک وہ صحابی کہ جس کو رسول نے اپنے اہل بیت میں شامل کیا تھا سلمان فارسی, وہ پہلو میں رسول میں بیٹھے رہے. اب وہاں جنگ ہو رہی ہے, کسی کو دکھائی دے نہیں رہا ہے, دھول اتنی اڑ رہی ہے, غبار اتنا بلند ہو رہا ہے, ڈسٹ اتنی ہے کہ نظر کسی کو جاتا نہیں. کہ تھوڑی دیر کے بعد علی کی آواز آئی اللہ اکبر, اللہ اکبر کے نعرے سے لوگ سمجھ گئے کہ جنگ کا انجام کیا ہوا. اب تاریخ کو پڑھیے, بڑے مزہ کا ٹکڑا ہے یہاں پر تاریخ میں. تو یہ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں تھا, ریس کا فائر تھا. لوگوں نے دوڑنا شروع کیا پوری رفتار سے, کیونکہ رسول نے قید لگا دی تھی کہ جو سب سے پہلے آ کر مجھے بتائے گا. اب دوڑ ہو رہی ہے, اس میں بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, وہ بھی ہیں جن کو دوڑنے کی عادت ہے, وہ بھی ہیں جن کو دوڑنے کی عادت نہیں ہے. تاریخ میں آپ پڑھیں, سانسیں پھول رہی ہیں, کھانسیاں آ رہی ہیں, گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, ایک دوسرے کے نامر پر پھینک رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم, سب سے پہلے ہم, سب سے پہلے ہم پہنچ جائیں. وہ بوڑھا سلمان جو رسول کے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا, جب اس نے اس طرح سے ریپ ہوتے ہوئے دیکھی تو سمجھ گیا کہ جنگ کا انجام کیا ہوا ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے کہہ دیا حضور بھائی کی فتح مبارک ہو. اور رسول نے فرمایا کہ سلمان, رسول نے فرمایا سلمان تمہیں جنت مبارک ہو. اب جب صحابہ کرام تشریف لائے بھائی کی فتح مبارک, بھائی کی فتح, آقا بھائی کی فتح مبارک ہو, لیکن جنت تو سلمان لے گئے. اس کا مطلب یہ کہ جنت بھاگنے سے, دوڑنے سے, سانس سے, پھولنے سے نہیں ملتی ہے, عقل کے استعمال سے ملنا. ایک مرتبہ کروا دیں گے آپ کا. ہاں ہم میں اور برادران اہل سنت میں ہمارے بھائی ہیں, بہت پیارے بھائی ہیں, جو ذرا سا فرق ہے وہ یہ ہے فقہی اعتبار سے ان کے بھی عقل کی اہمیت ہے, تھوڑا سا فرق ہے. ہمارے یہاں کا اصول کیا ہے, کلما حکمت العقل حکمت الشرع, جو عقل کا فیصلہ ہوگا وہی شریعت کا فیصلہ ہوگا, جو عقل کا حکم ہوگا وہی شریعت کا حکم ہوگا. انہوں نے یہی بات کہی گزا پلٹ کر, انہوں نے فرمایا ہے کلما حکمت الشرع حکمت العقل, جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہی عقل کا فیصلہ ہوگا. یعنی ہمارے یہاں شریعت عقل پر بیس کر رہی ہے, ان کی یہاں عقل شریعت پر بیس کر رہی ہے. اس میں جو باریکی ہے وہ آپ سمجھ لیں, لیکن بہرحال دونوں مسلکوں سے عقل کی اہمیت بہرحال بہرحال ہوتی ہے. تو اس لیے میری آپ خدا سے گزارش ہے کہ ان مجلسوں کے تصدق میں اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہو کر جب آپ یہاں سے نکلیں تو سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ آپ اس میں اپنی اضافہ کریں. اور یہ بات خود صحیح نہیں کہی جاتی ہے کہ اللہ کسی کو عقل کم دیتا ہے, اللہ کسی کو عقل زیادہ دیتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. افسوسی کے وقت ختم ہو گیا. دیکھیے, اگر ایک آدمی مضبوط ہونا چاہے, صحت مند ہونا چاہے, تو کہ اللہ نے اس کے لیے راستے بند کر رکھے ہیں, راستے نہیں بند کر رکھے, اس کے لیے راستہ ہے. متوازن غذا, متوازن غذا, مناسب ایکسرسائز. اگر غذا متوازن ہے, بیلنس ہے, اور بیلنس غذا کون سی ہوتی ہے جو ملا نہ کھاتے ہوں, وہ ماشاءاللہ اتنا کھاتے ہیں کہ خود ان کے پیسے پر زکات تو واجب ہوتی ہے, ان کی تون پر بھی زکات واجب ہو جاتی ہے. ملا کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ آپ اس میں ہمیشہ ڈیشیپ پائیں گے, ہمیشہ ڈیشیپ پائیں گے. خود یہاں بیٹھے میں تون یہاں پر رکھیں گے. تو اگر آپ نے مناسب غذا, مقوی غذا استعمال کی اور ویسے ہی ایکسرسائز کی, ویسے ہی محنت کی, آپ کی صحت بڑھتی چلی جائے گی. تو اس کا مطلب ہے کسی بھی قوت کے اضافے کے لیے دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں, ایک مناسب غذا اور ایک ایکسرسائز. تو عقل میں بھی آپ اگر اضافہ کرنا چاہیں تو اس کی بھی ایک غذا ہے اور اس کی بھی ایک ایکسرسائز ہے. غذا ہے اس کی علم, ایکسرسائز ہے اس کی فکر. اچھی کتابوں کا مطالعہ کرتے جائیں اور مسائل پر فکر کرتے چلے جائیں, عقل میں آپ کی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. میں نے آئنسٹائن کا ذکر کیا تھا نا آپ کے سامنے, آئنسٹائن نے 25% اپنے برین کو استعمال کیا تھا. میں تفصیلات میں کہاں جا سکتا ہوں کہ کمپارٹمنٹس ہیں برین کے اندر بنے ہوئے الگ الگ شعبوں کے. تو یہ جس علم کا اور برانچ اپر نے جس برانچ آف سائنس کا مایا تھا, اس کا برین ابھی تک پرزرو کر کے رکھا گیا. دیکھیے کیسا وہ معبود ہے. تو وہ جو اس کا پورشن تھا برین کا, وہ آگے بڑھایا, اس میں گروتھ ہو گئی, وہ بڑھ گیا. اس لیے کہ قدرت کا اصول یہ ہے کہ تم جس کو جتنا استعمال کرو گے اتنا ہی اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے. تو یہاں سے آپ نکلیں تو یہ بات, پہلا اسلام کا اصول لے کر نکلیں کہ اسلام بے وقوفوں کا مذہب نہیں ہے, اسلام عقل مندوں کا مذہب. اور اسی لیے مولا علی نے, جن سے بڑھ کر کوئی رسول کو نہیں پہچانتا تھا, جب کسی نے سوال کیا کہ خدا کے رسول میں کتنی عقل پائی جاتی تھی, تو آپ نے فرمایا کہ قیامت تک آنے والے جتنے تھنکرس ہیں اور فلاسفرس ہیں اور عقل مند لوگ ہیں, ان سب کی عقلوں کو جمع کر کے کسی اسکیل میں کسی ترازو کے ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ایک پلے میں فقط عقل رسول کو رکھ دیا جائے, تو رسول کی عقل بھاری کر. تو پہلا اصول کیا ہے کہ اسلام آپ کو بیوقوف نہیں دیکھنا چاہتا, اسلام آپ کو صاحب عقل و خرد دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے کہ بیوقوفی سے مسئلے پیدا ہوتے ہیں, عقل کی کنجی سے تالے کھلتے ہیں. بس برادر, حسین کربلا کے میدان میں آئے, حسین کے پاس کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. یزید کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا. مگر بادشاہ آدھے پاگل ہوتی ہے, یہ ولی خدا تھے، امام وقت تھے، ان کے پاس عقل تھی. بس کروں گا ان شاء اللہ، لیکن اب آج موقع نکل گیا کہ یہی عقل کی وجہ تھی کہ یزید نے حسین کو قتل تو کر دیا، مگر یہ عقل کا کمال تھا کہ جس نے قتل کیا تھا اصل میں وہ خود ہی قتل ہو گیا. اس سے بڑی شکست اور کیا ہو سکتی ہے؟ جو قتل کرنا چاہتا تھا وہ خود ہی قتل ہو گیا، اور جسے قتل کرنا چاہتا تھا اس کی زندگی پر قرآن کی آیت اتر آئی کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، تیری شکست اس سے بدتر اور کیا ہوگی کہ تو جس کو مارنا چاہتا تھا اسے مار نہیں سکا، وہ زندہ ہے. بس آج محرم کی 6 تاریخ گزر گئی اور 7ویں شب. ابھی میں آ رہا تھا، میں کیا بتاؤں، کہیں آپ کو شامت تو میں مول نہ کرنے لگے. خدا آپ لوگ سلامت رکھے. سبھی نے دیکھتا وہاں رہا تھا، کتنی شاندار سبھیاں لگی ہوئی ہیں. یہ سبھیلیں کیوں لگی ہوئی ہیں؟ کہ آپ دور سے آ رہے ہیں تو مجلس میں آپ پیاسے نہ جائیں، اسی لیے تو سبھی لگی ہیں. اور مجلس سے جب اپنے گھر جانے لگے تو آپ پیاسے نہ جائیں، آپ کی پیاس بجھانے کے لیے یہ سبھی لگی ہوئی ہیں. اور پھر وہاں مجلس ہو رہی ہے، ماتم ہو رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، نوحے ہو رہے ہیں، سلام ہو رہے ہیں، سب ہو رہا ہے. اس مطلب کہ آپ کو کربلا کے ساتھ ساتھ جس بات کا سب سے پہلے تصور ہوتا ہے وہ پیاس. حسین کربلا کے میدان میں بہت پیاسے تھے، اہل بیت حسین بہت پیاسے تھے، شہداء کربلا بہت پیاسے تھے. اور 7ویں محرم وہ ہے کل کی تاریخ سے جب سے ٹوٹل پانی پر پابندی لگ گئی. تو کل سے جب آپ پانی پیئے تو ضرور یاد کر لیں کہ جس کی یاد میں آپ پانی پی رہے ہیں اس کے بچوں پر آج سے پانی بند ہو. بس اگر دادا اسی کے ساتھ ساتھ آج کی شب آج ایک یتیم کا حال آپ سنتے ہیں. 13-14 برس کی عمر، قاسم بن الحسن. عزداروں روایت بتاتی ہے کہ جب بنی ہاشم میں سے بہت سے لوگ شہید ہو گئے، یہ بچہ بار بار آتا رہا، چچا میں، چچا میں، چچا میں. رات کو شب عاشور جب امام فرق شہدا سنا رہے تھے کہ یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا، یہ بھی شہید ہوگا، اور قاسم کا نام نہیں آیا تھا، تو قاسم رونے لگے تھے اور روتے روتے کہا تھا کیوں سے کہا کیا فرد شہدا میرا نام نہیں ہے، میں نہیں شہید ہوں گا. تو حسین نے کہا نہیں، تم شہید ہوگے اور تمہارا چھوٹا بھائی علی اکبر بھی شہید ہوگا. اپنا نام سنا چہرے پر رونق آ گئی، مگر جب 6 مہینے کے بچے کا نام سنا تو کہا کہ چچا کیا یہ اشکیا خیموں کے اندر چلے آئیں گے؟ گویا قاسم یہ تصور کرنے پر تیار نہیں تھے کہ اشکیا میں اتنی ہمت ہوئی کہ زینب کے خیمے کے اندر آ جائیں. بہرحال اب اجازت نہیں مل رہی ہے تو روایت بتاتی ہے کہ اتنا متفکر ہوئے کہ خیمے کے اندر آ کر ایک کونے میں سر جھکا کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے میں کیا کروں، کیا کروں، کیا کروں، مجھ سے میرے چچا کی مصیبت دیکھی نہیں جا رہی اور چچا کسی صورت سے اجازت نہیں دے رہا ہے، کیا کروں؟ تو ایک مرتبہ خیال آیا کہ جب میرا بابا آخری ہچکیاں لے رہا تھا زہر کھانے کے بعد اور میری 3-4 برس کی عمر تھی، تو ان ہچکیوں میں بابا نے مجھے بلایا تھا، میرے لال میرے پاس آ جاؤ. اور جب میں پاس گیا اپنے بابا کے تو بابا نے کچھ مختصر سا لکھا کسی کاغذ پر اور اس کو موڑ کر تعویذ بنا کر مجھے دیا کہ قاسم اسے بازو پر باندھ لو، مگر اسے کھولنا نہیں، صرف اس وقت کھولنا کہ جب تم پر زندگی میں سخت ترین موقع آئے، بہت زیادہ پریشانی کا موقع ہے، تب اسے کھولنا. تب قاسم نے کہا کہ اس سے زیادہ سخت موقع کیا ہو سکتا ہے کہ میرا چچا دشمنوں میں گھرا ہوا ہے اور مجھے نصرت کی اجازت نہیں مل رہی ہے. بس یہ تصور آنا تھا کہ ہاتھ بازو پر گیا, تعویذ کھلا, نظروں کے سامنے آیا. مختصر سی عبارت تھی جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے لال یہ تعویذ تم اس وقت کھولو گے کہ جب کربلا کے میدان میں میرا بھائی دشمنوں کے مجمع میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہوگا اور تم بار بار اجلاس جنگ کے لیے جا رہے ہو گے اور تم کو اجلاس جنگ نہیں مل رہی ہوگی, تو میری یہ تحریر جا کر میرے بھائی کو دکھا دینا. اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ حسین میرے بھائی, میرے مظلوم بھائی, قاسم کربلا کے میدان میں میرا نمائندہ ہے, اسے شہادت کی اجازت دے. قاسم تو خوش ہو گئے, دوڑتے ہوئے چلے اور لانے کے بعد کہا چچا بابا کی تحریر, چچا یہ بابا کا سب تو دیکھیے کیا لکھا ہے اس میں. حسین نے بھائی کی تحریر پہچانی, آنکھوں سے آنسو بہنا شروع کر. بس عزرداروں 13 برس کا بچہ تھا, 14 برس کا ہوگا زیادہ سے زیادہ. بھائی کی تحریر دیکھی تو اب اجازت دینے کی تو مجبور ہو گیا, مگر روایت بتاتی ہے کہ قاسم نے گلے میں باہیں ڈالی اور باہیں ڈالنے کے بعد رونا شروع کیا اور قاسم نے بھی رونا شروع کیا. یہاں تک کہ روایت بتاتی کہ چچا بھتیجے دونوں غش کھا کر زمین پر گر گئے. اداروں پر ہمارے یہاں کسی کو غش آ جاتا ہے تو پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں پانی کہاں موجود ہے جو چھینٹے دیے جائیں. تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا, بس اداروں تو حسین نے بچے کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے ہاتھ سے, کیونکہ اتنا چھوٹا بچہ تھا گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا, گود میں لے کے گھوڑے پر سوار کیا. اتنے چھوٹے بچے کے لیے عرب میں زرہ نہیں بنتی تھی, لہذا زرہ نہیں تھی, بس ایک کرتا پہنے تھے. اپنے ہاتھ سے اماؤں باندھا, توجہ رکھیے, گود نہیں ہے, اپنے ہاتھ سے اماؤں باندھا, امامے کے دونوں سرے سینے پر لٹکا دیے. اور جب قاسم چلنے لگے, میں نے روایت میں دیکھا نشری سے لوگوں کو ذمہ داری کے ساتھ, تو حسین نے قاسم کے کرتے کا گریبان چاک کر دیا. اور قاسم نے سوال کیا کہ چچا سب کچھ تو مجھے سمجھ میں آیا, آپ نے گھوڑے کو مجھے کیوں بٹھایا, آپ نے امامہ کیوں باندھا, آپ نے کرتا مجھے کیوں پہنایا, لیکن یہ کرتے کا گریبان آپ نے کیوں چاک کر دیا, کیا یہ بھی جنگ کے آداب میں ہے؟ تو سر نے کہا نہیں بیٹا, یہ گریبان تمہارے کرتے کا میں نے اس لیے چاک کیا ہے کہ گریبان کا چاک ہونا یتیم ہونے کی علامت ہوتا ہے, شاید کسی کو تمہاری یتیمی پر طرح کھا جائے, اس لیے میں نے تمہارا گریبان پھاڑ دیا. بہت زیادہ مہیل ختم ہو رہی ہے. قاسم آئے اور آنے کے بعد حملہ کیا, 14 برس کا بچہ, مگر علی کے گھرانے کا بچہ ہے, صفوں پر صفیں الٹ لی. یہاں تک کہ پچھلے سال میں ایک بہت مشہور پہلوان تھا آزرا, اس نے کہا دیکھتا نہیں کہ یہ بچہ لشکر کو تو حوالہ کیے دے رہا ہے, یا اس کے مقابلے میں, اس نے کہا میں نہیں جاتا, میرا ایک لڑکا چلا جائے گا وہی کافی ہے. وہ لڑکا آیا اکڑتا ہوا مگر قتل ہوا قاسم کا. دوسرے لڑکوں کو بھیجا وہ بھی قتل, تیسرے کو بھیجا وہ بھی قتل, چوتھے کو بھیجا وہ بھی قتل. اب اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ اجدہے کی طرح سے بل کھاتا قاسم کے سامنے آیا. جب حسین نے دیکھا کہ اتنا بڑا پہلوان ایک 14 برس کے بچے کے مقابلے میں آیا ہے, ایک مرتبہ خیمے کے در پر آیا اور آنے کے بعد آواز دی, بہادی عمر فروا کہاں ہے؟ آواز آئی, مولا حاضر ہوں. کہا بھابھی آپ کے بچے کے مقابلے پر ایک بہت بڑا پہلوان آ گیا ہے, وہ مظلوم سہروں سے ڈرا ہے اور میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, اس وقت آپ کی دعا کی ضرورت ہے, جائیے, ماں کی دعا بچے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے, دعا کیجئے کہ اللہ آپ کے بچے کو اس پہلوان پر کامیابی عطا کرے. اور یہ ماں کی دعا کا اثر تھا کہ قاسم نے اس زبردست پہلوان کو بھی قتل کر دیا اور اس کے بعد حملہ کیا. سبھی کہتا ہے, ایک سپاہی کہتا ہے پچھلے سال کے مشور کا کہ ایک پہلوان اور میرے پاس سے گزرا کے لیے, لڑکا ہماری صفوں کو الٹ پلٹ کے دے رہا ہے، میں جا کر اسے بھی قتل کرتا ہوں۔ یہ کہتا میں نے کہا ہے بھائی جو لوگ اس سے لڑ رہے ہیں وہی کافی ہیں، تو کیوں اس معصوم کے خون میں اپنے ہاتھ رنگین کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں نہیں میں اسے قتل کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں مظلوم تجھے مقابلہ کرنا ہے تو سامنے آ جا، مگر یہ سب انجام دیکھ چکا تھا۔ اس لیے گھوڑے کو کاوا دے کر قاسم کی پشت پر آیا اور قاسم سامنے لڑنے میں مشغول تھے کہ اسی بیچ میں قاسم جو جوتا پہنے ہوئے تھے اس کی ڈوری میں کچھ کمزوری محسوس ہوئی، تو قاسم کے اطمینان کا عالم یہ تھا کہ تلوار روک کر سر جھکا کر اس ڈوری کو سیدھا کر رہے تھے کہ اس ملون کو موقع مل گیا اور اس نے پسے پشت سے قاسم کے سر پر ایسا وار کیا کہ پھر میرے شہزادے سے سمجھا نہ گیا۔ اور ایک مرتبہ بھتیجا گھوڑے سے زمین تک جھکا یا آواز دیتا ہوا کہ یا اما ہوا دکھنی، بس ہو جا دار حسین تیر کی طرح سے چلے، اور چونکہ دیکھا تھا کہ دھوکے سے قاسم کو قتل کیا ہے لہذا حسین نے کہا کہ قاسم کو قتل کر دیں، حملہ کیا اس کے اوپر، اس نے ہاتھ اپنا بلند کیا، ہاتھ کٹ گیا، اس نے کہا مجھے حسین کی غلط سے بچاؤ، لشکر دوڑ کر آ گیا۔ بس دارو آپ کربلا اپنی تصور کی نظروں سے دیکھیں، لشکر دوڑ کر آ گیا، وہ چاہتا ہے قاسم کے قاتل کو بچا لے، حسین چاہتے ہیں بچ کر جائیں نہ پائیں، جنگ چھڑ گئی۔ اب جنگ کہاں چھڑی ہے جہاں قاسم پڑے ہوئے ہیں۔ تو بس اب میں ایک اشارہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ حسین کے کانوں میں بار بار ایک معصوم بچے کی آواز آ رہی تھی کہ چچا میں کچلا جا رہا ہوں، چچا میں پسا جا رہا ہوں، چچا میری ہڈیاں ٹوٹی جا رہی ہیں، مجھے کسی صورت سے بچا لیجیے۔ اور حسین قاسم کے سرانے اس وقت پہنچے جب قاسم خاک پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، اور فرمایا کہ بیٹا تیرے چچا کے لیے بہت سخت وقت ہے کہ تم نے اپنی مدد کے لیے پکارا اور تیرا چچا تیری مدد نہ کر سکا ہے، اب لاش اٹھانے کا مرحلہ آیا۔ تو قاسم کی لاش، زندہ قاسم گھوڑوں سے یوں پامال ہو گئے تھے کہ ہاتھ کہیں پڑا ہوا تھا، پاؤں کہیں پڑے ہوئے تھے، جسم کے اعضا الگ الگ متفرق پڑے ہوئے تھے۔ عباس کو نگاہ حسرت سے دیکھا کہ عباس قاسم کی لاش کیسے لے جاؤں، ایک چادر لے آؤ۔ ایک چادر لائے عباس، اس چادر کے اندر قاسم کے جسم کے بکھرے ہوئے ٹکڑے جمع کیے گئے، اور حسین نے وہ گٹھلی اٹھائی، اپنی پشت پر رکھی اور لے کر خیمے کے در پر آئے، اور آنے کے بعد آواز دی کہ بھابھی ام فروا آپ کے بچے کی لاش آ گئی۔ یہ سننا تھا کہ ام فروا نے سجدہ معبود میں سر رکھا اور کہا پالنے والے تیرا شکر میں کس زبان سے ادا کروں، اور دربس بھائی ختم ہو گئی۔ ابھی جیسا کہ اناؤنسمنٹ ہوا یہاں پہ سنا ہے یہاں تبرکات لائے جائیں گے مہندی کے، یہ بھی ایک روایت کی تکمیل ہے، یہ بھی ایک روایت کی تکمیل ہے۔ اس لیے کہ روایت میں یہ ہے، کچھ حضرات مانتے کچھ نہیں مانتے، مجھے اس بحث نہیں پڑنا ہے، مگر بارہ روایت میں یہ ہے کہ جب حسین کے سامنے قاسم نے لے جا کر اپنا وصیت نامہ دکھایا کہ دیکھیے بابا نے یہ لکھی ہے وصیت، تو حسین نے فرمایا کہ مجھے بھی ایک وصیت تھی اور مجھے اس وصیت سے تکمیل کرنا ہے۔ اور اس کے بعد امام نے قاسم کا عہد اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کبریٰ کے ساتھ پڑھا۔ حضرت اور میں آپ سے بس ایک جملہ سل کے جمع ختم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جب شادی ہو جاتی ہے تو دولہا کہاں جاتا ہے اور دلہن کہاں جاتی ہے؟ اداروں یہ ایسی شادی تھی کہ جہاں دن کے وقت تھوڑی دیر کے بعد دولہا کی لاش تو خیمے کے در کے اوپر آ گئی، اور دلہن اسیر ہو کر کبھی بازار کوفہ جا رہی ہے، کبھی بازار شام سے گزر ہو رہا ہے، سہیلیاں پڑ رہی ہیں، تازیاں لگ رہی ہیں، وہ سیاح آپ حضرات ان تبرکات کو بہت احترام کے ساتھ اس کی زیارت فرمائیں اور کوشش کریں کہ بچوں وغیرہ کو یا کمزوروں کو اذیت نہ ہونے پائے۔ یہ سب شاعر اللہ ہے، شاعر دینی، اس کا بہت احترام کرنا چاہیے۔